رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله، الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي اللف الواسع والعقاب الشديد، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. آمنت بالله، صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو، يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإن لقيتم العدو فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. آمنت بالله، صدق الله العظيم. أو كما قال عليه الصلاة والسلام ببركة: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم، منزه عن شريك في محاصله، فجوهر الحسن فيه غير منقصب. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا، نبی محترم، نبی معظم، باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. شوال المکرم کے اختتام اور ذیقعد کی ابتدا اسلامی تاریخ کے حوالے سے، اور ان مہینوں میں اسلامی تاریخ اور اسلام میں ہونے والے بہت اہم ترین واقعات روپذیر ہوئے ہیں، جن کو سننا، سمجھنا اور اپنی آنے والی زندگیوں میں اس کو شامل کرنا دین میں پختگی اور اپنے روزمرہ کے نفسانی مسائل سے چھٹکارا حاصل کر کے اللہ رب العالمین جل وعلا کی رضا اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل سیرت کو کی طرف بڑھنے کا ایک بہت مضبوط ذریعہ ہے. شوال المکرم کے اختتام پر ہونے والے اہم ترین واقعات میں غزوہ خندق، یہ بہت اسلام کا ایک تاریخی واقعہ اور اسلامی تاریخ کے اندر اسے بہت بلندی پر اور بڑی اہمیت پر رکھا جاتا ہے. ہم نے اسے قبل غزوہ خندق کے اسباب اور یہ کیوں منعقد ہوا، اس پر ایک طویل نشست ہم نے گزشتہ دنوں اس مسجد میں اہتمام کے طور پر کی، لیکن اس میں چند چیزیں جو قابل غور ہے اس کو احباب کے اصرار پر ہم نے جمعۃ المبارکہ کی طرف منتقل کیا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غزوات خود ایک تعلیم ہے. قرآن و سنت کو اور سارے دین اور اسلام کو ایک جگہ پر اگر بندہ جمع ہونے کی صورت میں دیکھنا چاہے تو وہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غزوات ہیں. یعنی اللہ رب العالمین نے آپ کو ایسی بے نظیر و بے مثال طبیعت اور سیرت عطا فرمائی کہ جو آپ کی جنگیں ہیں اس میں امن ہے، اس میں تعلیم ہے، اس میں اصلاح ہے. یعنی آپ ایسی برگزیدہ ہستی ہیں کہ جن کی جنگوں کے اندر اصلاح ہے تو ان کی عام زندگی کے اندر اصلاح کے کس قدر دریچے کشادہ ہوں گے. حضرت امام زین العابدین کا وہ قول ذہنوں میں تازہ کر کے ہم جلدی سے آگے بڑھ جانا چاہتے ہیں. سرکار سید السجاد امام زین العابدین ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس بات کو ارشاد کرتے ہیں مریض کربلا، آپ فرماتے ہیں کہ جب ہم اپنے بچپن میں اپنے مدارس کے اندر اپنی ابتدائی تعلیم کو حاصل کر رہے تھے تو اس وقت ہمارے اساتذہ ہمیں دینی اسباق کے ساتھ ساتھ جو ہمارا دینی درس تھا، جو قرآن ہم پڑھتے تھے، جو حفظ کرتے تھے اور جو ہمارے دینی تعلیمی مشاغل تھے، تو فرمایا جس طرح قرآن کی آیات اور سورتوں کو ہمارے اساتذہ ہمارے لیے زبانی یاد کراتے تھے، اسی طرح سرکار کی جنگیں، سرکار کی غزوات اور سرکار کی مغازی اور اس کے واقعات کو ہمارے اساتذہ ہمارے لیے ایسے اس کو یاد کراتے تھے جیسے قرآن کی سورتوں کو یاد کرایا جاتا ہے۔ یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کی اہمیت اور قدر ہے۔ غزوات محض ایک قصہ نہیں، ایک قصہ ماضی نہیں، معاذ اللہ کوئی قصہ پارینہ نہیں کہ جو گزر گیا اور اس کو بھلا دیا جائے، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور بالخصوص آپ کی سیرت میں غزوات کا جو موضوع ہے یہ تا قیامت تک مسلمانوں کے لیے ایک روشن مینار، ایک تہذیب کا خوبصورت طریقہ، عمل کا سلیقہ اور اپنی زندگی کے اندر فسادات اور اپنی معاشرت اور اپنی سوسائٹی کو درست کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے اپنے دوستوں سے کس قسم کے معاملات رکھنے ہیں، اور جب خدا کے دشمن یا اسلام پر ایسے ایشوز آ کر کھڑے ہو جائیں جو اسلام کے بالکل خلاف ہیں، جو ہر وقت اسلام کے مسلمانوں کے سروں پر منڈلاتے رہتے ہیں، تو اس وقت مسلمان کس استقامت کے ساتھ اور کس حکمت کے ساتھ ان چیزوں کو گویا کہ حل کریں، ان تمام تفصیلات کا جواب ہمیں صرف حضور کی غزوات میں ملتا ہے۔ کاش امت دوبارہ اٹھ کر حضور کی غزوات کا مطالعہ کرے۔ آج ہمارے بچے ٹک ٹاک کے اندر اور ہمارے نوجوان فیس بک کی لچر بازیوں کے اندر، فضولیات کے اندر مبتلا ہے، اسی لیے صرف ایک دین اور اسلام ہمارے نزدیک ایک پکچر اور تصویر کی صورت میں رہ گیا ہے، اور ایسی ڈرائنگ یا ایسی پکچر کی صورت میں رہ گیا ہے کہ جس کو کسی خوبصورت رنگ سے آراستہ نہیں کیا گیا بلکہ اس میں کوئی ذائقہ ہی نہیں ہے۔ تو ایمان کا ذائقہ اور اسلام کی پختگی اور ظاہر کلمے کی تاثیر اور اس کی مٹھاس دل میں جب آ سکتی ہے کہ جب ہم آخرت کو یاد رکھتے ہوئے، موت کو یاد رکھتے ہوئے، اپنی زندگی کو عارضی یقین کرتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کا حل اور اس کا سلیقہ رسول اللہ کی زندگی میں بالخصوص آپ کی غزوات میں تلاش کریں۔ کاش ہمارے نوجوان اور ہم تمام کو حضور کی جنگوں کو پڑھنے کا موقع ملے تو ہمیں پتا چلے کہ اپنے اور غیروں کے ساتھ جذبات کو کس طریقے سے متوازن کیا جاتا ہے اور اسلام کے ضروری کاموں کو کس قدر لیا جاتا ہے۔ ہم غیر ضروری کاموں کو انتہائی فرض کا درجہ دے دیتے ہیں اور جو ضروری کام ہے اس کو ہم کہتے ہیں جناب یہ تو فلاں تنظیم کا ایشو ہے، یہ تو فلاں ایشو ہے، یہ مولویوں کا ایشو ہے، تو فلانے کا ایشو ہے۔ تو اس قسم کے ڈبے پیر اور جعلی صوفی جنہوں نے معاشرے کے اندر مریدوں کے ذریعے تباہی مچائی ہے اور صفوں کے اندر انتشار پیدا کیا ہے، کہ آج حال یہ ہوا کہ اسلام آباد کا ایک ڈبہ پیر شیخ رشید کا ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے کہ یہ ختم نبوت کا محافظ ہے۔ تو وہ ڈبہ پیر اس لیے کہ یہ بیچ میں ایجنٹ ہوتے ہیں، ان کے مرید بھی بڑے بڑے چور بلڈر، چور مارکیٹ کے لوگ جیسے ان کے مرید ہوتے ہیں، تاکہ یہ اندر سے ساز باز کرنے کے لیے ان کو جھنگا بناتے ہیں۔ تو کچھ دن پہلے انہوں نے ایک کانفرنس کی اور اس میں شیخ رشید کا ہاتھ اٹھا کر کہا کہ یہ ختم نبوت کا محافظ ہے۔ ابھی بھی لوگ سن رہے ہوں گے کہ جمعے کے دن یہ تقریر ہونی چاہیے، میں نے کہا پھر آپ نے اسلام کو پڑھا نہیں ہے، کیا یہ ایشو بھی ڈسکس ہونے چاہیے مائک میں؟ تو میں نے کہا اس کا مطلب آپ نے غزوات نہیں پڑھے نا، آپ نے صرف تسبیحات پڑھی ہیں۔ تسبیحات اسلام کا سب سے کمزور گوشہ ہے، اور جو فرائض ہیں وہ دین کی جرت اور حمیت کی کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوات غزوہ خندق کو اگر آپ پڑھ کر دیکھیں اس قدر پریشانی حضور کو لاحق ہوئی ہے، تو اگر حضور سے بڑا کون کتب ہوگا اور کون ولی ہوگا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اللہ کا کوئی محبوب ہوگا تو صرف چلا کرنے سے اگر محبوبیت مل جاتی تو رسول کریم اپنے پیٹ پر دو پتھر نہ باندھتے، یہ مشکلات نہ ہوتی۔ وہ چیزیں جو چلا اور تسبیحات ہیں وہ اپنی جگہ پر ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس ضرورت کو ترک نہیں کیا جا سکتا جو دین کے غلبے کے لیے اپنی سوسائٹی میں اسلام کی اصل شکل کو باقی رکھنے کی جو جد و جہد ہے، جو کوششیں ہیں، اور اپنے اسلام اور دین کو صرف مسجدوں تک محدود رکھنا یا اپنی سفید داڑھی تک محدود رکھنا یا اپنی کالی داڑھی تک محدود رکھنا یا اپنی پگڑیوں تک محدود رکھنا، یہ اسلام نہیں بلکہ خود کے ساتھ دھوکہ ہے۔ اسلام کے نظام میں جب تک پختگی، اور اپنے لیے ہم جو اسلام اپنے مصلے اور اپنی مسجد سے لے کر جب تک گھر نہ جائیں، اور گھر سے لے کر اپنی سوسائٹی اور بازار تک نہ آئیں، تو پھر یہ داڑیاں بھی وبال جان بنیں گی اور یہ پگڑی بھی وبال جان بنے گی۔ تو اسلام کو پورے ورک فریم کے ساتھ، پوری تصویر کے ساتھ قبول کرنا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں والی زندگی ہے اس کو بھی دیکھنی چاہیے، اور اسٹرگل والی جو زندگی ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے، کیونکہ ہر سانس، ہر دوسرے لمحے کے بعد ہمیں کوئی نہ کوئی ایسی پریشانی لاحق ہوتی ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ان عظیم گوشوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ مختصر یہ کہ غزوہ احد جو ہے وہ 3 ہجری میں لڑا گیا، حضرت سید الشہداء اس میں شہید ہوئے۔ کیا ضرورت تھا؟ چادر بچھا کر دعا کر لیتے، تسبیحات کر لیتے، بات ختم ہو جاتی۔ جس طرح اپنے بچوں اور مریدوں کو والدین کے حقوق بنانا اور پڑوسیوں کے حقوق بتانا ضروری ہے، اس سے ضروری جہاد کی تعلیم دینا ہے، اور جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ اس کو جو منسوخ سمجھے یا اس کے لیے ایسا ہیلا بہانہ کرے کہ اپنے ماننے والے کے عزائم کفر کے مقابلے میں ٹھنڈے پڑ جائیں، تو پھر یہ اسلام کے ساتھ وہ دھاندلی ہے جو یہودی کر رہے ہیں، اس سے بڑی دھاندلی قرار پائی۔ یعنی امن کے دنوں میں امن کی تیاری ہو، لیکن اپنے اصل دشمن اہداف اور اپنا اصل مقصد اور دین کی اصل ذمہ داری جو ہے اس کی طرف بندے کی توجہ ہو۔ آپ اپنے گھر کو بہت اچھا بناتے ہیں، لیکن دروازے کے اندر چور گھس نہ جائے تو دروازے کو مضبوط رکھتے ہیں، یہ دین کا وہ تصور ہے۔ اگر یہ سامنے آ جائے گا تو اچھے پیر اور جعلی پیر آپ کے سامنے خود واضح ہو جائے۔ پیر جبوں اور کالی اور سفید پگڑیوں سے نہیں پہچانے جاتے، حضور کی زندگی سے پہچانے جاتے ہیں۔ ہم نے دین کو لباسوں میں ڈھونڈنا شروع کیا ہے، لباس اس کی کوئی ایک ضرورت ضرور ہے، لیکن اصل لباس عقیدت کا معیار نہیں، وہ نظریہ، وہ عمل، وہ صورت جو رسول اللہ نے اور آپ کے صحابہ نے اپنی زندگی میں اپنائی ہے، وہ پریکٹیکل جب تک ان کی زندگی کے اندر نہ ہو تو وہ آستانے بھی بیکار ہے اور وہ مرید بھی بیکار ہے۔ لیکن جس کی زندگی کے اندر یہ آ جائے، تو وہ حضرت عمر جن کا لباس تو بہت حسین نہیں تھا، ان کے لباس پر تو 4 ٹکڑے پیوند کے لگتے تھے، لیکن آج کائنات کے سارے پیر ان کے قدموں پر قربان کر دیے جائیں۔ تو لہذا خوشبو، لباس، جبہ، یہ کہیں پر ضروری ضرور ہو سکتا ہے۔ لیکن میرے دوستو بزرگوں، فلسطین کے لیے دعائیں بھی جب کی گئی، جب ریاست پاکستان نے کچھ بات کی تو کہنے لگے اچھا اس کا مطلب ہے FIR نہیں کٹے گی، اب گرفتاریاں نہیں ہوں گی، تو لہذا اب اسرائیل کے بارے میں کچھ بول دیا جائے۔ لیکن ہم اس جمعے کے اجتماع میں مذمت اسرائیل کی بھی کرتے ہیں، اور کلبوشن کے لیے جو راستہ بنایا جا رہا ہے، تو ریاست پاکستان اور ریاست مدینہ کا دعویٰ کرنے والے یہ بات سن لیں، بندہ تو اپنی ایک نیکی کا جواب نہیں دے سکتا، یہ 24 کروڑ عوام کا سوال ان کی گردنوں پر ہوگا، ان جعلی پیروں کی گردنوں پر ہوگا جو کلبوشن کو راستہ دے کر پاکستان کی کمر کے اندر خنجر مار رہے ہیں۔ تو لہذا ہم اپنے لیے اس دنیا کی عارضی زندگی کو پسند کرتے ہوئے اپنی سہولیات اور اپنی خواہشات کو اتنا نہ پھیلا دیں کہ اپنی خواہشات اور اپنی آرزوؤں کے اندر دین کے بنیادی کاز کو ہم کھو دیں۔ اب آئیے اس اخلاقی احتجاج کے ساتھ، جو جمعے کے دن ہی ہوتا ہے، جمعہ صرف باپ کے لاڑ اور ماں کے لاڑ پیار کے لیے نہیں ہوتا ہے، دین کے ضروریات کے لیے بھی ہوتا ہے، وہ موضوع بھی ضروری ہے، یہ موضوع بھی ضروری ہے۔ جو مولوی مقتدی سے جان چھڑائے گا، مریدین اس کی قبر پر 5 ٹن پھل بھی ڈال دیں اور پھول بھی ڈال دیں، تو فائدہ تو پھول والا کما لے گا، اور بعد میں پھول اٹھا کر لے جانے والا گلقند والا کما لے گا، مرے گا وہ پیر اور مولوی جو اندر پوری قوم کا جواب دے گا۔ تو لہذا یہ کوئی غصہ اور جذبات نہیں ہے، دین کے ساتھ پیش آنے والے ہر رخ کو پڑھنا اور ہر رخ کی ضرورت ہے، اور جب اس کی ضرورت پیش آئے تو اس کو اس حلقے، اس جامعے اور اس دور اور اس حالات کے ساتھ یوٹیلائز کرنا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن یہ کہتا ہے سورہ توبہ میں کہ ہم نے مسلمانوں کے ساتھ سودا کر لیا ہے، انہوں نے ہم سے جنت خریدی ہے اور ہم نے اس کے بدلے میں ان کی جان کو بطور مال کے لے لیا ہے۔ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، فرمایا جب تک جان اللہ کے حوالے کرنے کی کامل نیت نہ ہو جائے، صرف نمازیں ہی نہیں، صرف پیسہ ہی نہیں، یہ بھی ساری چیزیں، لیکن جب تک یہ ذہن نہ بنے کبھی دین پر اور دین کے معاملے پر ایسا وقت آ جائے تو میری جان بھی میری نہیں ہے، نہ میری بیوی کے لیے، نہ میرے بچے کے لیے، وہ اللہ کے لیے، یہ بھی میں نے اللہ ہی کے لیے دینی ہے، اس وقت تک وہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکتا، یہ قرآن بیان کرتا ہے۔ اگر آپ کہیں یہ کیا بات ہو رہی ہے، تو میں نے کہا یہ میرا قصور ہو سکتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور میں بات وہی کروں گا جو خدا نے کی ہے۔ اب آپ دیکھیے غزوہ احد جب لڑی گئی ہے تو مسلمانوں کو بڑا شدید نقصان پہنچا، 70 کے قریب مسلمان شہید ہوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا حضرت حمزہ شہید ہو گئے اس میں، تو اتنے بڑے بڑے جرنیل اور اتنے بڑے بڑے اعلیٰ لوگ شہید ہوئے، تو گرد نہ کیونکہ ابھی مدینہ منورہ ایک نئی سوسائٹی، ایک نئی ریاست، ایک نیا ملک بنا تھا، تو اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بحیثیت حاکم کے قبول کیا گیا تھا، لیکن ان کے کام دشمنوں کے کھڑے تھے کہ جہاں مسلمان کمزور ہوں گے ہم ان میں نفوذ کریں گے، ہم ان کے ساتھ دوبارہ مقابلہ کریں گے، اس لیے بدر میں کافر تو وہاں سے آئے لیکن مدینے میں خود چھپے ہوئے دو قسم کے لوگ، ایک کھلے یہودی تھے جو قبیلہ بنو نضیر اور بنو قریظہ کے لوگ، جو دو قبیلے یہودیوں کے مدینے کے اندر رہتے تھے، یہ ماضی کا واقعہ نہیں ہے، اس واقعے کو سن کر اپنے دور کے نتیجے کو دیکھیے تو ہو بہو اس واقعے میں وہی باتیں ڈسکس ہوئی ہے جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے بنو نضیر قبیلہ اور بنو قریظہ قبیلہ، یہ یہودیوں کا قبیلہ تھا، انہوں نے اندر سے حضور کو قتل کرنے کی سازش کی تھی، بنو نضیر نے حضور کو قتل کرنے کی سازش کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا مشورہ بلایا اور صاحب یہ بڑی مختصر سے عرض کر رہا ہوں، آپ غزوہ بنو نضیر پڑھ کے دیکھیے جو غزوہ خندق سے پہلے ہوا، کیوں غزوہ خندق ہوا، ایک تو غزوہ احد میں جب مسلمانوں کے جرنیل زیادہ شہید ہو گئے تو عرب کے کچھ قبیلے اور بڑی طاقتوں نے سمجھا کہ مسلمان کمزور ہو گئے، اب محمد رسول اللہ کے اس وطن پر یلغار کر دو اور اپنا جو بدلہ ہے وہ لے لو، عرب کے قریب کے جو مدینے کے سراؤنڈنگ میں جو بڑے بڑے قبیلے تھے انہوں نے اپنا ایک اجتماع کر کے مسلمانوں پر حملہ کرنا شروع کیا، ادھر 70 مسلمان پہلے شہید ہو گئے ہیں، ابھی مسلمان جیتی ہوئی جنگ بظاہر ان کے ہاتھ سے نکل گئی غزوہ احد میں، کیونکہ مسلمان غزوہ احد جیت چکے تھے، لیکن ان 50 بندوں نے جو اوپر سے اس درک کو درے کو چھوڑا اور اس کے بعد کفار نے پیچھے سے حملہ کر کے جب مسلمانوں پر حملہ کیا تو یہ پوزیشن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مشن میں تھوڑا سا قبول کرنے میں گویا کہ دوری کی وجہ سے یہ جیتی ہوئی جنگ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئی، یعنی جو 70 مسلمان شہید ہوئے ہیں وہ اس وقت ہوئے ہیں، حضرت حمزہ جو شہید ہوئے وہ اس وقت ہوئے ہیں کہ جب وہ 50 بندے جن کو سرکار نے گھاٹی پر بٹھایا تھا اور ان سے کہا تھا ہم جیت بھی جائیں تو تم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا ہے، اور انہوں نے اپنا اجتہاد کیا کہ جناب مسلمان جیت چکے ہیں اب تو جناب کافر بھاگ گئے، وہ نیچے آئے اور ان کی حکمت عملی یہ تھی کہ وہ دور سے دوبارہ راؤنڈ لے کر وہ آئے اور پیچھے سے انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا اور اس پر مسلمانوں کے 70 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے جس میں حضرت حمزہ بھی شہید ہوئے، مسلمانوں کو بڑا شدید نقصان پہنچا، اس میں کوئی گویا کہ دو رائے نہیں ہے، مسلمانوں کو کمزوری بھی پہنچی لیکن مسلمانوں کو اپنی آواز کو باقی رکھنا تھا اور یہ بات ثابت کرنا تھا کہ ہم کمزور نہیں ہوئے، اگر یہ فوراً حضور کو حکمت عملی نہ بناتے تو سارے مدینے کو یہ اندر کے یہودی اور باہر کے کافر کھا کر رہ جاتے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حکمت عملی کے تحت پہلے سے زیادہ حضور اپنی قوت کو ظاہر کرنا شروع کیا تاکہ دوبارہ ہمارا روب اور دبدبا اس خطے کے اندر نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ مودی کو گویا کہ کلبوشن دینے کے بعد اور اس پائلٹ کو چھوڑ دینے کے بعد کہا جائے کہ ہم بڑے اچھے بچے ہیں، اس سے وہ بلوچستان میں بھی گھسے گا صبح سرحد کے اندر بھی گھسے گا، یہ وہ حکمت عملی تھی کہ اپنے روب اور اپنے دبدبے کو سامنے کھڑا کیا جائے، کہتے نہیں ہمیں قرضہ لینا پڑتا ہے ایف اے ٹی ایف ہمارے پاس ہے، ایف اے ٹی ایف کی یہ شرائط ہیں، میں نے کہا قرضہ گزشتہ دنوں جو قومی اسمبلی کے اندر ہوا کروڑوں روپے لگا کر ایک قومی اسمبلی کا سیکشن ہوتا ہے اس میں کتابیں ایک دوسرے کو ماری گئی، گندی اور فحش گالیاں دی گئی، لیکن غصہ مولویوں پر ہے، غصہ ختم نبوت والوں پر ہے، بڑے بڑے بال عمران خان کی ٹیم کے تہذیب یافتہ لوگ جو عمران خان کو اپنا باپ سمجھ کر تہذیب سمجھتے ہیں، گندی فوج گالیاں دی، کوئی ایف آئی آر کٹی، چیف جسٹس صاحب نے کوئی نوٹس لیا، کوئی ایجنسیاں حرکت میں آئی، کوئی فور شیڈول بنا، تو یہ کیا کر رہے ہو، اس ظلم کی سزا پھر زلزلے ہوتے ہیں، اس ظلم کی سزا پھر قحط سالی ہوتی ہے، اس ظلم کی سزا پھر کرونا جیسے عذاب ہوتے ہیں کہ جب قوم کو انصاف نہیں ملتا، کیا فائدہ ان قومی اسمبلیوں کا جس میں فوج گالیاں دے کر ایک دوسرے کے منہ پر اتنی موٹی موٹی کتابیں ماری جائیں جس پر اللہ کا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم لکھا ہوا تھا، آج صرف لالی پاپ دینے کے لیے پنجاب اسمبلی میں تم نے ختم نبوت کا نام لکھ دیا ہے تو مسلمان تمہارے اس لالی پاپ سے خوش نہیں ہوں گے جب تک اپنے اس دامن کرم سے اس گندے قادیانیوں کو نوچ کے پھینکو گے نہیں، ختم نبوت کی آیت، میں انگلینڈ درجنوں دفعہ گیا بلکہ 12-15 سال میں انگلینڈ جاتا رہا، انگلینڈ میں قادیانیوں کو جو چینل ہے ایم ٹی وی دیکھنا نہیں آپ نے، صرف بتا رہا ہوں، ان کا جو پرائیویٹ مذہبی چینل ہے ان کے مذہب کے اعتبار سے جو ان کا دقیانوس دین ہے اقلیت کا، ایم ٹی وی کا لوگو ہے
ایم ٹی وی، میں ایک سال تک وہاں پر مختلف درجے میں رہا اور میں ان کے ٹی وی کو دیکھتا رہا، میرے جیسا آدمی جو پڑھتا پڑھاتا ہے، میں نہیں پکڑ پایا کہ یہ قادیانی ہندوؤں کا چینل ہے یا مسلمان کا چینل ہے. قرآن کی آیات چل رہی ہیں، ان کا لوگو، یہ بڑی قیمتی بات میں کر رہا ہوں، یہ ابھی دیکھیے فیس بک پر میرے لیے شادی شروع کر دیں گے، کیونکہ میں اندر کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. باقاعدہ ایم ٹی وی کا جب لوگو آتا ہے تو ایک گلوبل بنا ہوا تھا، اس گلوبل پر آیت چلتی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. تو تم نے پنجاب اسمبلی میں خاتم النبیین لکھ کر کیا کام کر لیا؟ وہ تو قادیانی خود اپنے چینل پر خاتم النبیین کی آیت چلاتا ہے، لیکن مانا اس سے کیا لیتا ہے؟ خاتم النبیین کا مانا کہ آخری نبی لیتا ہے یا افضل نبی لیتا ہے اور مرزے کو اندر داخل کرتا ہے. تو یہ پالیسیاں اختیار نہ کریں. قادیانیوں کے لیے جو آپ لوگوں نے راستے بنا رہے ہیں، نصاب میں گھسا رہے ہیں، حج کی پالیسیوں میں گھسا رہے ہیں، وزارتیں ان کو دے رہے ہیں، آپ اگر دیتے بھی ہیں تو بحیثیت غیر مسلم کے دیجئے، مسلمان کے مت دیجئے. اس اسٹیٹ کو ہم قادیانی اسٹیٹ بننے نہیں دیں گے، یہ مسلمانوں کا اسٹیٹ ہے. غزوہ خندق ہمیں، یہ کوئی جذباتیت سیاست نہیں. اگر میں یہ بات نہ کروں تو میری نماز کا فائدہ کیا ہے؟ میرے کلمہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ میری بزرگی کا فائدہ کیا؟ میرے گویا کے شہری کرانے کا، افطاری کرانے کا، حاجی صاحب کہلانے کا، سفید داڑھی رکھوانے کا، ختم خواجگان و قادریہ کرنے کا، پیری مریدی کرنے کا، تبلیغ میں جانے کا فائدہ کیا ہے کہ جب دین کے اساس اور بنیاد نبی پاک کی عزت ہی پر حملہ مار دیا جائے تو پھر ان مسجدوں کا فائدہ کیا باقی رہتا ہے؟ ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں، دھاندلی نہیں کر رہے ہیں. ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں، کسی کے حق میں دست درازی نہیں کر رہے ہیں، دہشت گردی نہیں کر رہے ہیں. ہم ہندو سے نہیں لڑتے، ہم سکھ سے نہیں لڑتے، ہم عیسائی سے نہیں لڑتے، اس لیے کہ سب کی الگ الگ آئیڈینٹی ہے. لیکن آئیڈینٹی جب الگ الگ، یہی اصل حریت ہے. میں آپ کے مکان کی تختی ہٹا کر اپنا نام لکھ دوں تو بحثیت امام ہونے کے باوجود آپ مجھ سے جھگڑا شروع کر دیں گے، کیونکہ میں نے آپ کی شناخت پر ہاتھ لگایا. تو مسلمان ہونا یہ ہماری شناخت ہے، قادیانیت کی نہیں ہے. قادیانی خود کو غیر مسلم تسلیم کر لیں، ہم ان کے خلاف ایک جملہ نہیں بولیں گے. جیسے ہندوؤں کے مندروں کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہتے کہ ان کو ریاست کے اندر آزادی ہے اور یہ ریاست پاکستان ہے، لیکن جو سازشیں چھوٹے نہیں بڑے کر رہے ہیں، بڑے مجبور نہ کریں کہ ہم منہ پر نام لیں تمہارا، یہ بڑے کر رہے ہیں اور ان کو مسلمان بنا کر نفوذ کر رہے ہیں. تو یہ جان ہماری ریاست کے لیے نہیں ہے، رسول اللہ کے لیے ہے. یہ ریاست رسول اللہ کے لیے ہے اور خدا اس کو قائم رکھے گا. اور یحییٰ خان جیسے شرابی آ کر قبر کے اندر دفن ہو گئے، یہ ریاست پھر بھی اسی طرح کھڑی ہے. لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ غزوات کو پڑھا جائے اور اپنے جذبات کو صحیح رخ پر لایا جائے. آپ اتنے زور سے بھی بات کرتے ہیں، میں نے کہا کبھی میٹھا بولنا اخلاق ہے، کبھی زور سے بولنا اخلاق ہے. یہ دونوں صورتیں سامنے رکھنا میرے دوستو بزرگوں لازم و ضروری ہے. جس طریقے سے دائرہ کسا جا رہا، آج ایف ٹی ایف کا پیسہ یا ورلڈ بینک سے قرضے کا پیسہ، سب سے زیادہ ہمارے وزیر حکمران عمران خان کی پارٹی اور سیاستدان کھاتے ہیں. غریب کو وہی گٹر کا پانی مل رہا ہوتا ہے، وہ پانی کی لائن میں گٹر کا پانی آ رہا ہوتا ہے، بجلی اس کی معطل ہوتی ہے. تو ملک کے لیے تم نے قرضہ لیا تو اس سے ہمارا کیا فائدہ ہوا؟ فائدہ تو تمہارا ہوا، کوئی 300 عرب میں پکڑا گیا، پھر جوڑ توڑ کیا تو 2-4 دن اس کو جیل میں رکھا اور پھر اس کی شراب شہد بن گئی، پھر دوبارہ وہ ہمارا وزیر بن کر ٹی وی پہ ڈکٹیٹ کر رہا ہے. 300 عرب کس کے تھے؟ قوم کے تھے. تو تمہارا نہ لو قرضہ، نہیں چاہیے قرضہ، نہیں چاہیے پختہ سڑکیں. پختہ سڑکوں کے نام پر تم 1000 دفعہ قرضہ لیتے ہو، ایک دفعہ سڑک بناتے ہو وہ بھی کچی اور آدھی. تو جب ہم نے رہنا ان کچی سڑکوں پر ہے تو تم ہمارا بہانہ کر کے یہودیوں سے قرضہ لے کر اس ملک کو قادیانیوں کے ہاتھ پر کیوں بیچتے ہو؟ خدا نے اپنی زندگی باقی رکھو، اپنے اندر یہ حیات باقی رکھو. یہی وہ زندگی ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرماتے ہیں. اور حضور سید عالم کا یہ ارشاد غزوہ خندق کے اندر تھا کہ سرکار کریم نے فرماتا ہے، یا ایوہ الناس، اے میرے لوگوں، لا تتمنوا لقاء العدو، کبھی یہ دعا نہ کرنا کہ ہمارا سامنا دشمنوں سے ہو جائے. خدا سے یہ کبھی نہ مانگنا، خدا سے کبھی دشمن کا سامنا نہ مانگنا، یہ دعا نہ کرنا. فرمایا لیکن وَسْأَلُوا الْعَافِيَا، اللہ سے عافیت مانگنا، دشمن کا مقابلہ نہ مانگنا. دیکھیں کیا بات ہمارے آقا فرماتے، عافیت مانگنا. فرما فَإِن لَقِيْتُمُ الْعَدُوَّا، لیکن تقدیر غالب آ جائے اور دشمن سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، دشمن کو یہ نہ کہنا یا اللہ دشمن میرے سامنے لا تو میں اسے لڑ جاؤں. فرمانا یہ دعا نہ کرنا، عافیت اور امن کی دعا کر، لیکن تقدیر غالب ہو جائے، دشمن آ جائے سامنے تو اس کو چائے پلا کر واپس نہ بھیجنا. قرآن کہتا فس بھی رو پھر ڈر جانا. پھر نظریے پر ڈٹ جانا. وَعْلَمُ أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ. نبی پاک فرماتے جان لو کمزور ہو یا طاقتور اللہ نے جنت کو تلوار کے سائے میں رکھا ہے. اٹھانے میں پہل نہ کرنا. فرما اللہم منزل الکتاب سریع الحساب احزم الاحزاب اللہم احزمہم وانصرنا. جب سامنے 12,000 کا لشکر آ کر کھڑا ہوا غزوہ خندق میں اور صحابہ اکرام کی تعداد صرف 3,000 تھی, گھر میں بچے تھے, بیٹیاں تھیں, بوڑھے تھے, اور وہ 12,000 کا لشکر آ گیا, بنو نضیر قبیلہ ان کے ساتھ میں گیا, اندر سے بنو قریظہ قبیلہ تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, آج وہ مسجد شریف ہے جسے مسجد احزاب کہتے ہیں, جہاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن راتوں کو سجدے میں جا کر اللہ سے دعائیں کی ہے اور دن میں آ کر اپنی صفوں کو مضبوط کیا ہے. ادھر دعا بھی تھی اور صفوں کی مضبوطی بھی تھی. آج بھی مسجد خمسہ اللہ حرم کے دروازے مسلمانوں کے لیے کھولے کہ ہم جائیں اور جبل صلا کو دیکھیں. جبل صلا جو پتھریالی زمین کا پہاڑ ہے جس میں مٹی نہیں ہے, صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے 6 دن لگا کر کئی میل تک گویا کہ انہوں نے خندقیں کھودی ہیں. 10-10 بندوں کو حضور نے کہا کہ وہ 40-40 گز خندقیں کھودے. 6 دن تک یہ سلسلہ جاری رہا, اور جب کافر آ کر سامنے کھڑے ہو گئے انہوں نے یہ سمجھا تھا, آدھے آئے احد کی طرف سے, آدھے آئے نجد کی طرف سے. احد کی طرف سے جو آئے وہ 6,000 کا لشکر تھا, اور نجد کی طرف سے جو آئے وہ 4,000 کا لشکر تھا. وہ آپس میں یہی بات کر رہے تھے جیسے بھارت کے فوجی کہہ رہے تھے, بس شام کو ہم لاہور میں چائے پی لیں گے. یہ ان کی خوشحالی تھی. بالکل دیکھیے, مسلمانوں کے ساتھ حضور کی تاریخ ختم نہیں ہوئی, ہر دور میں وہ زمانہ دہرایا جاتا ہے. 65 میں جس طرح افواج پاکستان اور مسلمانوں نے جرت دکھائی تو ان کو چائے کس طرح پیتی ہے یہ بتا دیا. یہ کہاں کا فیض تھا؟ یہ خندق کا فیض تھا. جب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی جلدی نہ کرو, ہمارے پاس 13,000 کا لشکر ہے, مسلمانوں کی کل آبادی جو ہے گویا کہ کل آبادی جو بن رہی ہے مدینہ منورہ کی وہ 5,000 کے لگ بھگ ہے, کل آبادی جس میں بوڑھے بچے ملا کر ہیں, اور ہمارا لشکر 12,000 سے 13,000 کا, ہم تو آئیں گے تو پانی کی طرح گزر جائیں گے. یہ ان کی خوش فہمی تھی. سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سخت سردی کے دن تھے, اور اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کہ 6-6, 8-8, 10-10 صحابی کو 40-40 گز کی خندقیں بنانا شروع کیا, اور فرمایا کوئی, اور روزانہ حضور نگرانی کرتے تھے کوئی ایک جگہ بھی خالی نہ بچے کہ جس کا فائدہ اٹھا کر کافر اندر گھس آئے, اور اگر وہ براہ راست آتے یا خندق اتنی چھوٹی ہوتی کہ اس کو برج بنا لیتے, وہ اس پر کوئی چیز رکھ کر آتے تو واقعی میں سارے مدینے کو بہا کر لے جاتے. وہ آ گئے, لیکن جب آ کر انہوں نے صحابہ کی محنت اور اس خندق کو دیکھا تو ان کے حوصلے ٹوٹ گئے کہ اس خندق کو عبور کیسے کریں گے. اور ادھر مسلمان جو مختصر مجاہد تھے 3,000, کوئی 10 یہاں پر بیٹھا ہوا تیر لے کر, کوئی 10 وہاں پر بیٹھا ہوا تیر لے کر, اور ایک ایک 10-10 بندہ ان کے 2,000 بندے کو ڈرا رہا تھا. یہ مسلمانوں کی جرت تھی. بولو سبحان اللہ, 2,000 کے لشکر کو ڈرا رہا تھا. یہ غزوہ خندق ہے, یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت تھی, کیونکہ نظریے کے تحفظ کا گویا کہ سب سے بڑا خیال تھا. 1 مہینہ انہوں نے قیام کیا, اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آخری 3-2 دنوں میں یہ دعا کرتے تھے, اللہم استر عوراتنا, اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا, یا اللہ ہمارے خوفوں میں ہم کو امن دے دے. یہ حضور دعا کرتے تھے, اللہم استر عوراتنا, یا اللہ ہمارے بدن کو اور ہمارے جو نظریہ ہے, عورات کہتے ہیں شرم والی جگہ کو, اللہم استر, اور استر بمانا پردہ ڈال, یا اللہ ہماری کمزوریوں پر پردہ ڈال دے, ہم اگر برہنہ ہو رہے ہیں تو ہمیں لباس پہنا دے. وامن رواتنا, اور ہمارے پاؤں جو کانپ رہے اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کر, تو یا اللہ ہمارے خوف کو امن میں تبدیل کر دے. آج بھی یہ وظیفہ اتنا ہے, کاش ہمارے ماہرانے فن و حرب اس وظیفے کو پڑھتے تو کبھی کلبوشن کو واپس نہ کرتے جو حضور نے کیا. کہ اللہ, اور آج بھی میرے دوست بزرگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں وہی تاثیر باقی ہے. میں جلدی سے پھر پیچھے آ جاتا ہوں. اس مدینہ منورہ کے اندر جب غزوہ احد لڑی گئی, میں صرف آپ میں جوش پیدا کر رہا ہوں تاکہ آپ یہاں سے اٹھنے کے بعد 22 پارے میں جو سورہ احزاب ہے اس کی ایک ایک آیت کو پڑھیں اور اس کا ترجمہ پڑھیں کہ غزوہ خندق میں ہوا کیا تھا. آپ کتابیں کھول کر غزوہ خندق کو پڑھیں. غزوہ خندق ہو رہا ہے 5 ہجری میں, اور غزوہ احد ہوا ہے 3 ہجری میں. 3 ہجری میں احد ہوا, احد میں مسلمان بظاہر کمزور ہوئے, قریب کے قبیلوں نے یہ چاہا کہ ہم مسلمانوں کو دبا دیں. سرکار نے 15-15 بندوں کو تیار کیا اور فرمایا فلاں کا سر لانا. فرمایا یہ وقت دفاع کا نہیں, اٹیک کا ہے. اگر تو ان کا سر نہیں لایا تو ہمارا دبدبا کیسے ثابت ہوگا؟ حضرت عبداللہ بن انیس کو حضور نے فرمایا جا وہ فلاں قبیلے کا شخص جو مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے مدینے کے گرد کے قبیلوں کو جمع کر رہا ہے، تو جا اس سے یاری ڈال اور اس کو غافل کر کے اس کی گردن کاٹ کے میرے پاس۔ کبھی یوں کرنا بھی حضور کی سنت ہے، اور کبھی ہاتھ اٹھا کر معاف کر دینا فتح مکہ کے اندر، یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ صرف فتح مکہ کو نہ پڑھا جائے، غزوہ خندق کو بھی پڑھا جائے، تاکہ فتح معافی کب ہوئی ہے؟ جب حالات سازگار ہوئے ہیں۔ لیکن اپنا روب پاری کرنے کے لیے عبداللہ بن انیس گئے، عبداللہ بن انیس نے پوچھا حضور وہ جو عرب کے قبیلے کا بڑا ہے اس کو پہچانوں گا کیسے یا رسول اللہ؟ سرکار نے فرمایا وہ اپنی صورت میں شیطان کی طرح ہے، تو جب تو دیکھے گا اس کو تو کہے گا کہ ہاں وہ شیطان ہے۔ جب آپ گئے تو آپ نے واقعی میں، جب آپ نے فرمایا حضور میں ڈرتا کسی سے نہیں ہوں، جیسا بھی ہوگا میں دیکھ لوں گا، لیکن سرکار نے فرمایا پھر بھی تو ہوش میں رہنا۔ جب وہ گئے تو کہا میں نے اس کا جب دیکھا لمبا تڑنگا تھا، بال اس کے کندھے سے نیچے آ رہے تھے، بڑی بڑی اس کی مونچھیں تھی، اور اس کا کام اتارا حضرت عبداللہ بن انیس نے۔ اس کا سر کاٹ کر رسول اللہ کے پاس جب لائے ہیں تو عرب کے قبیلوں کا جھاگ بیٹھ گیا کہ حمزہ کے جانے کے باوجود مسلمانوں کی جرت باقی ہے۔ غزوہ احد میں 70 بندے چلے گئے لیکن پھر بھی مسلمانوں کے اندر وہ طاقت باقی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے غزوہ نجد ہوا، اس کے بعد غزوہ بنی نضیر ہوا۔ بنی نضیر یہ یہودی تھے، انہوں نے اندر مسلمانوں کو غافل کرتے ہوئے سرکار کو ایک دن بلایا کہ ہم آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں۔ سرکار کو دروازے کے باہر کھڑا کیا، اوپر سے بہت بڑا پتھر رکھا انہوں نے، اتنا بڑا پتھر کہ جس کے نیچے 10 بندے دب جائیں۔ قرآن پڑھ کر دیکھیے آپ، میں کوئی آپ کو جذباتی تقریر نہیں کر رہا، اٹھائیے سورہ احزاب۔ اتنا بڑا پتھر انہوں نے قلعے پر پھنسایا ہوا تھا اور سرکار کو بالکل اس کی ڈائریکشن میں لا کر کھڑا کر دیا۔ وہ پتھر اگر اوپر گرتا تو 10 بندے مرتے، اور انہوں نے کہا کہ یہ سچے نبی ہیں تو ان کو پتا چل جائے گا۔ سرکار جیسی آ کر کھڑے ہو تو جبریل امین نے کان میں کہا کہ حضور پتھر ہے اوپر، آپ چلیے۔ سرکار آگے چلے تو ان کا وہ کام جو تھا وہ پسپا پڑ گیا۔ سرکار نے ان لوگوں کو بلایا کہ تم نے جب مجھے سلیکٹ کر لیا اور میں حاکم ہوں اس مدینے کا، تو تم نے میرے قتل کر کے اور کافروں کا ساتھ دے کر غداری کیوں کی ہے؟ بنو نضیر آج کہتے معیشت کا کیا ہوگا، میں نے کہا کھایا تم نے، چینی میں تم نے فراڈ کیا ہے، آٹے میں تم نے فراڈ کیا ہے، گندم میں تم نے فراڈ کیا ہے، اور پابندیاں ایف اے ٹی ایف سے تم مسجدوں پر لگا رہے ہو، ایف اے ٹی ایف کے میں یہ دم ہے؟ میں نے کہا الحمدللہ ہم فضل ہے خیر آبادی کا نام لینے والے لوگ ہیں، ہم قائد اعظم کے منشور پر عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ ایف اے ٹی ایف کا ایک افسر 21 گریڈ کا پینٹ پہن کر ٹائی لگا کر آئے گا اور مسجد کو تالا لگا کر جائے گا، مسلمان مر گئے، مدرسے کو تالا لگا کر جائے گا؟ ہم قانون کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، ہم ایک نظم کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، لیکن جو چلنے کا طریقہ ہے، تم نے کیا کر دیا ان کے لیے جنہوں نے ہائی وے پر نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان مرد آباد معاذ اللہ؟ ان کے لیے کون سا ایف اے ٹی ایف کا قانون آیا، کون سا بین کیا؟ مسجدوں کے لیے خطبے آئیں گے؟ نور الحق قادری شرم کر کس باپ کی تو اولاد ہے، مذہبی امور کا وزیر بنا ہے، مسجدوں کے لیے آئیں گے خطبے کہ مولانا کیا تقریر کرے؟ ان کے لیے پہلے نعرہ لگاؤ لاؤ کہ جنہوں نے پاکستان کو مرد آباد کہا معاذ اللہ، پورے سندھ کے اندر جنہوں نے دھاندلی کی ہے، یہ مسجدیں واحد ہیں آج پوری دنیا کو میں بتا رہا ہوں۔ آج پاکستان میں اگر کوئی طبقہ اس پاکستان سے اگر مخلص ہے تو وہ مسجد اور مسلح والے ہیں۔ نہ کالج میں دعائیں پاکستان کے لیے ہوتی ہیں، نہ یونیورسٹیوں میں ہوتی ہیں، نہ کسی مجمع میں ہوتی ہے، اس رسول اللہ کے مسلح پر مولوی بیٹھ کر کہتا ہے یا اللہ میرے ملک کو سلامت رکھ۔ اس لیے نہیں کرتا کہ اس کو وزارتیں مل جائے، اس لیے نہیں کرتا، اس لیے کرتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا۔ دستور ریاست ایف ٹی ایف نہیں ہوگی، دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو کچھ ہوش رکھیں، اپنے اندر تحریک رکھیں۔ ارے آج تو دور ایسا ہے جناب، آپ ووٹ دے یا نہ دے ڈبے بھر جاتے ہیں۔ یہ علی زیدی کی اوقات تھی کہ ہمارے علاقے سے الیکشن جیت جائے، اس کا تھوپڑا کسی نے دوراجی میں دیکھا ہے آج تک؟ یہ ہمارے علاقے کا ایم ایل اے ہے نا، میں سیاسی تقریر نہیں کر رہا، ایک تو ہے شیعہ مردود ایک بات، پھر یہ ہے جناب جو ہے کہ ہمارے علاقے، میں کہتا ہوں کتنے لوگوں نے اس کو ووٹ دیا ہوگا اور یہ آیا ہوگا، تو ڈبے خود ہی بھر جاتے ہیں۔ لیکن کوئی ہمارے ڈبوں پر قبضہ کر سکتا ہے، ہمارے دل پر قبضہ نہیں کر سکتا۔ یہ دل بھی کل محمد رسول اللہ اور پاکستان کا تھا، یہ آج بھی دل محمد رسول اللہ اور پاکستان کا۔ تو لہٰذا یہ جو سراؤنڈنگ میں ہو رہا ہے، اس چیزوں کو بھی یوٹیلائز کرنے کی اور سمجھنے کی میرے دوستو ضرورت ہے۔ میں آخر میں ختم کرتا ہوں، ایف ٹی ایف کا جو ایک بہانہ بنا کر ایف ٹی ایف آ گیا ہے، ٹرسٹ کینسل ہو رہے ہیں جی، ٹرسٹ مدرسوں کے ٹرسٹ کینسل ہو رہے ہیں. تو میں نے کہا تمہاری وزارت پہ کیوں نہیں جا رہی 300-300 ارب کھا کر؟ بنی گانا کا پلاٹ جو اربوں روپے کا 1 کروڑ میں الاٹ ہو گیا, اس پر ایف اے ٹی ایف نہیں آیا. گاڑی گھومتی رہتی ہے, بنی گالا ختم نہیں ہوتا. میں خود ایک دفعہ اسلام آباد گیا, میں کسی سیاسی جماعت کا فرد نہیں لیکن آپ کو بات بتا رہا ہوں, آپ دینی طبقے پر آئیں گے ہم آپ پر بات کریں گے, ہم آپ پر بات کریں. بنی گالا گاڑی کا پیٹرول ختم ہو جائے, بنی گالا کی زمین ختم نہیں. کتنے میں حضرت؟ 1.5 کروڑ روپے میں. ہمارے براجی میں 1.5 کروڑ میں سڑا وہ فلیٹ ملتا ہے جس کو بنانے میں 50 لاکھ روپے لگ جائے. آپ کو توجہ ہے, لیکن ہم اس کو چھیڑنا نہیں چاہتے. لیکن ٹرسٹ کو ہم دیکھیں گے, کون سا مدرسے کا ٹرسٹ ہے جو آڈٹ نہیں کراتا؟ جو آڈٹ نہیں کراتا بند کر دیں آپ اس کو. کون سی مسجد ہے جو آڈٹ نہیں کراتی؟ بند کر دیں اس کو. لیکن جو مدرسے اکثریت میں آڈٹ کراتے ہیں, آڈٹ کراتے ہیں, ان کو بند کرنے کا کیا جواز ہے؟ تنظیمات کو توڑا جا رہا ہے. لو تم بھی جناب جو ہے کہ وہ بورڈ لے لو, تم بھی جو ہے بورڈ لے لو, تم بھی بورڈ لے لو. یہ بورڈ تھالی میں جو بٹ رہا ہے نا, تو ذرا ہوش رہنا. یہ جو ایک اجتماعیت اور جمعیت ہے, اس کو توڑ کر الگ راج کرنا ہے. لیکن ہم پہلے بھی اجتماعیت کے ساتھ تھے, اب بھی اجتماعیت کے ساتھ. آج کل بورڈ بٹ رہے ہیں جی, بورڈ بٹ رہے ہیں. آپ بورڈ لے لیں, آپ بورڈ لے لیں, آپ بورڈ لے لیں, آپ بورڈ لے لیں. الگ ہو جائیں, الگ ہو جائیں, اپنی اپنی دکانداریاں کریں. میں نے کہا اس کا کچھ حساب بھی ہوگا. یہ جمعیت ٹوٹے گی, آواز میں کمزوری آئے گی. اس کا فائدہ کسی اور کو نہیں, اس کا نقصان اسلام کو پہنچے گا, اس کا نقصان اسلام کو پہنچے گا. اب آپ دیکھیے بات کو ہم ختم کرتے ہیں موجودہ, کیونکہ میں کرنٹ ایشوز پر غزوہ خندق کو لا کر کھڑا کر رہا ہوں. اس میں معجزات بھی ہوئے ہیں. سرکار نے حضرت جابر کی ایک ہانڈی کے کھانے کو جس میں 30 بندے کھا سکتے تھے اپنا لعاب ڈالا تو 1000 کے برابر ہو گیا. عبداللہ بن رباحہ کے 12 کھجور پر حضور نے اپنا لعاب لگایا تو 3000 بندوں نے کھایا. یہ سب ہوا ہے, یہ حق ہے. لیکن اس فضائل کے ساتھ ساتھ جو حضور کے اصل اقدام ہیں, جو آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے میرے دوستو بزرگو, ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. مثلا آپ دیکھیں ایف ٹی ایف کا ڈرامہ مچایا جا رہا ہے کہ جناب یورپ کہہ رہا ہے کہ یہ ہوگا تو تم اچھے بچے بنو گے. تو میں نے کہا وہ مرسیڈیز تم نے لینی ہے, اس سے وہ بینز تم نے لینی ہے, وہ پراڈو تم نے لینی ہے, وہ عیاشیاں تم نے لینی ہے, ہم نے نہیں لینی. جب ہم نے لینی نہیں ہے تو ایف ٹی ایف کو ہم جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں, اس کی اس شک کو مانیں گے جو پاکستان کی سلامتی کے مطابق ہوگی. ہم ایسی جبری بھی نہیں, جو پاکستان کی سلامتی کے مطابق ہوگی. لیکن جو مستقبل کی پلاننگ میں جو فلسطین کے اندر ہوا ہے, وہ پلاننگ کر کے پاکستان کو اسرائیل کے مقابلے میں فلسطین کی طرح اگر بنایا جائے گا تو مسلمان اس چیز کو قبول نہیں کرے گا. قانون اگر آپ بنا بھی لو تو اس کے خلاف مزاحمت اخلاقاً ہوتی رہے گی, مزاحمت اخلاقاً ہوتی رہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ہرس کو, اپنی لالچ کو تھوڑا کم کریں, ہم اپنی ہوس کو ذرا کم کریں. جب گزارا ایک روٹی میں ہوتا ہے تو ضروری ہے 50,000 روپے جا کر رسول اللہ میں خرچ کریں؟ ضروری ہے فضول خرچیاں؟ جب فضول خرچیاں, جب 50,000 روپے کی گھر میں دعوت کرنی ہے تو 50,000 روپے کے لیے تو 50 جین بنائے گا, وہاں سے بھی گھسیٹے گا, یہاں سے بھی. بات سب سمجھ میں آ رہی ہے کہ مولانا کیا بات کر رہے ہیں, فلاں کیا بات کر رہے ہیں, لیکن اس کا مسئلہ وہاں پھنسا ہوا ہے. کیونکہ وہاں سے جب تک پیسے نکلیں گے نہیں تو وہ عیاشی کیسے کرے گا؟ اس لیے مسلمان کے لیے سب سے بڑا دھوکہ لالچ ہے. ہمارے لیے مزے قبر و حشر میں ہے. اگر یہ ہوتا تو سرکار نے فرمایا میری ماں عائشہ سے, عائشہ اگر میں چاہوں نا تو یہ احد کا پہاڑ میرے لیے سونا بن جائے. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ حق کی بالادستی ہو اور مجھے ایک وقت کا کھانا ملے اور ایک وقت کا نہ ملے. ایسا فاقہ تو ہم نہیں کر سکتے, لیکن اپنی چادر دیکھ کر پاؤں تو پھیلا سکتے. لوگوں کو دھوکہ نہ دیں, اپنی ہوس کو نہ پھیلائیں. بات کو یہاں سمیٹتے, بنی نضیر کوئی عام قبیلہ نہیں تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی جب انہوں نے سازش کی تو حضور نے ان کو مدینے سے نکال دیا, مدینے سے آؤٹ کیا, نکلے یہاں سے, اور کہا انہیں 15 دن کا ٹائم, مدینے سے نکل جاؤ. تو اندر کے منافقین جو تھے جیسے یہ جالی پیر, انہوں نے کہا آپ ایسے نکل جائیں گے, آپ ہمارے یار ہیں, ہم آپ کا ساتھ دیں گے. یعنی اندر مدینے کے اندر کے جو منافق تھے وہ یہودیوں کے ساتھ مل گئے. آپ تو خیر خواہی کرنے والے ہیں, آپ تو مدینے کی سڑکیں بناتے ہیں, آپ تو مدینے کا پل بناتے ہیں, مدینے کی اکنامی کے اندر, معیشت میں آپ کا, ان کا معیشت کے اندر 76% ریشو تھا. کتنا کہتے اگر آج سفیر چلا گیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ بنو نضیر کا ریشو جو معیشت کے اندر 76% تھا, اٹھا کے پڑھیے. سرکار نے لیکن اس غداری کے, اس کے بعد میں اثرات برے ہوں گے, ان کو کہا اٹھاؤ ہمیں تمہارا پیسہ بھی تمہیں واپس کر دیا جائے گا, جو تم نے اس معیشت میں حصہ ملا ہے سب واپس کیا جائے گا, تمہارا وجود ہمیں نہیں چاہیے. سرکار نے اٹھا کر ان کو باہر کر دیا. بنو نضیر کو ریاست مدینہ صاحب یہ پالیسی اختیار کرے جو بنو نضیر کے ساتھ رسول اللہ نے کی، کیونکہ ایک حد تک صلح ہوتی ہے، لیکن جب غداری پر وہ آ جائیں اور ریاست کو توڑنے پر اور ریاست کے بنیادی اصول اور اہداف پر غداری کے طور پر آ جائیں تو پھر ریاست کو بچایا جاتا ہے، اپنے نظریے کو بچایا جاتا ہے، پیسے اور معیشت کو نہیں دیکھا جاتا. سب سے بڑی معیشت آپ کا نظریہ ہے. 76% نا بات میری اردو سمجھ رہے ہیں آپ، 76% اور اس کے مقابلے میں 29% اور لوگوں کا تھا. اس پر مدینہ شریف کی معیشت چلتی تھی، لیکن جب انہوں نے حضور کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا، سرکار نے اس کو ختم کیا، فرمایا ان کو کہا باہر نکلو. جب یہ باہر نکلنے لگے نا تو ہوا میرے دوستو یہ ہے کہ مدینہ کے منافقین ان کے پاس آئے، کہ لگے ایسی باہر چلے جائیں گے آپ. وہ منافقین جو مسلمانوں کے ساتھ شامل تھے، پگڑی ٹوپی داڑھی جیسے ہر جگہ پر ہوتے ہیں، یہ کیا تقریر کر دی آپ نے، ایف اے ٹی ایف چلا جائے گا تو کیا ہوگا جی، سفیر چلا جائے گا تو کیا ہو جائے گا، فلانا چلا جائے گا تو کیا ہو جائے گا. توجہ ہے آپ کی، توجہ ہے. وہ عہد کرنے کے باوجود کالی ٹوپی والے، آپ جس کو ختم نبوت کا مجاہد کہہ رہے ہیں نا، انہیں مجاہد صاحب نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا، اور باقاعدہ اس کی ویڈیو گردش کر رہی ہے، نور الحق قادری بیٹھے ہوئے ہیں. توجہ ہے آپ کی. تو یہ ان کے یعنی ایک منافق کے لیے سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ وعدہ کرے اور وعدے کی مخالفت کرے، وعدہ کرے اور وعدے کی، وعدہ کرے اور وعدے کی. ہمارا کسی تنظیم و تحریک سے ذاتی کوئی تعلق نہیں، یہ نظریہ جہاں پایا جائے گا تو ہمارا مال بھی حاضر، ہماری جان بھی حاضر. یہ ہر مسلمان کی آواز ہے. تاجدار ختم نبوت، یہاں رپورٹنگ اگر تو کر رہا ہے نا اگر بیٹھ کے، تو ہم کسی تحریک کی تائید نہیں کر رہے، ہم نظریے کی تائید کر رہے ہیں. نظریے کی تائید کرتے رہیں گے، اس سے بڑی رپورٹ بنا لے. ہم نظریے کی تائید کرتے رہیں گے کیونکہ یہ ملک دو قومی نظریے پر لیا گیا ہے. مسلمانوں کو ان کا حق مل جائے، قادیانیوں کو تم مسلمان بنا کر ختم نبوت کے اندر دخل اندازی کرو گے تو مائک ہمارے پاس ہو یا نہ ہو، ہماری قبر سے بھی آواز آئے گی تاجدار ختم نبوت. یہ مسلمان کی غیرت کا تقاضا، یہ کسی جوش، کسی بیجا جوش و جذبات کی بات نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کی داڑھی پگڑی نماز کا تقاضا ہے. اگر بیٹی پیدا کیا ہے تو پھر اس کی عزت و عصمت کی حفاظت اس باپ کا تقاضا ہے، اگر کلمہ پڑا ہے تو رسول اللہ کی عزت کی محافظت اس امتی کا تقاضا ہے. یہ کون سی ایسی الگ سے ہم نے بات کر دی. اب آپ دیکھیں بنو نضیر کو جب حضور نے نکالا تو اسی مدینے کے اندر کچھ منافقین تھے جو حضور کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، داڑھی تھی ٹوپی تھی، ان میں عبداللہ بن ابی سفید داڑھی لمبا قد، وہ گیا یہودیوں کے پاس، آپ تو بھلے لوگ ہیں، آپ تو غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ تو کورونا ویکسین مفت میں دے دیتے ہیں، آپ تو پولیو کے قطرے دے دیتے ہیں، آپ تو اتنے اچھے ہیں کہ جناب آپ تو باقاعدہ غریبوں کے لیے الگ فنڈ بھیجتے ہیں، آپ تو دوائیوں کے لیے الگ فنڈ بھیجتے ہیں، آپ تو سڑکیں بنانے کے لیے الگ فنڈ، آپ تو اتنے پیارے ہیں کہ کراچی کا کچرا اٹھانے کے لیے بھی الگ فنڈ بھیجتے ہیں، بھلا آپ جیسے اللہ کے ولی کو کوئی شہر سے نکالے، ہم تو مزاحمت کریں گے. یہی ہوا مدینے کی تاریخ پڑھیے، غزوہ خندق 1400 سال پرانی بات نہیں، آج کی بات ہے. جس طرح آج جالی پیر ان کو کہتے ہیں، ارے بھلا آپ جیسے لوگ ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہیں اور ان کے خلاف کوئی مولوی صاحب بات کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں نے کہا ہزار بار ریاست مدینہ بنے اور ہم ساتھ دیں گے، لیکن قادیانیوں کو گھسیڑ کر کون سی ریاست مدینہ بنے گی. اور ایک ہمارے ایک مبلغ گزرے ہیں، نواز شریف آتا تو اس کے لیے دعا، نون لیگ آئے تو دعا کریں، منع نہیں ہے، لیکن غلط شے کے لیے دعا نہ کریں. شریعت جس کی اجازت نہیں دیتی، ہمیں کوئی بغض نہیں ہے کسی سے، نہ ہم نام سے کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ہیں، لیکن اگر جمعے کے دن یہ بات نہ کریں تو کریں کیا؟ سیٹ کہتا ہے شادی میں میرے فضائل بیان کرو، سوم میں کہتا ہے میرے باپ کے فضائل بیان کرو، عرس میں کہتا ہے اس پیر کے فضائل بیان کرو. میں نے کہا دین کہاں بیان ہوگا، غزوات کہاں بیان ہوگی، خندق کہاں بیان ہوگی، لے لو یہ مسلح ہم سے. ایسے پھر ہم نے نہیں آنا کہ جہاں دین کو بیان کرنے میں قدغن ہو دروازے پر آپ کر 21 گریڈ کے آفیسر آئیں گے اور وہ چیک کریں گے مسجد کو. میں نے کہا آڈٹ نہ ہو تو مدرسہ بند کر دینا، آڈٹ ہو اور اسلامی تعلیم کے مطابق ہو اور جس میں جہاد کی بھی تعلیم دی جا رہی ہو، کیونکہ جہاد کا ذکر قرآن کے اندر ہے. تو ایک ٹائی لگا کر کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا آ کر مسجدوں کو ڈیل کرے گا، اور ایف اے ٹی ایف کا وہ بندہ آ کر 21 گریڈ کا آفیسر پریس کوٹ چینج کر کے بات کرے گا. ہم اس پر اخلاقی بات کرنا چاہ رہے ہیں، اخلاقی احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں وہ صورت نکالیے جو ریاست پاکستان کے لازم ہے. ہم فسادی نہیں، نہ فساد کو چاہتے ہیں، نہ انتشار کو چاہتے ہیں، آپ کی یہ پالیسی انتشار پیدا کرے گی. ہم تو آواز کو بلند کر کے آپ کو بتا رہے ہیں کہ خطرہ گھر تک آ چکا ہے, وہ سانپ آ گیا ہے, اور آپ اس کو اپنا دوست سمجھ رہے ہیں. بنو نضیر کو جب حضور نے نکالا اور کسی شے کی پرواہ حضور نے نہیں کی, انہوں نے جا کر مکہ کے کافروں کے ساتھ وہ مل گئے, اور مکہ کے کافروں کے ساتھ مل کر 13,000 کا لشکر بنا کر مدینے پر آئے. اور میں آپ کو آخری بات کہوں, صلح کلیت کیا ہوتی ہے, یعنی اپنی حوث کے لیے سب کو ٹھیک کرنا. آخری جملہ سنیے, بنے ایک تو یہ جملہ کہ بنو نضیر یہودی کا سب سے زیادہ پیسہ مدینے میں لگا ہوا تھا, سرکار نے پیسے کو نہیں دیکھا, ریاست کو دیکھا, ریاست پھر کھڑی ہو جائے حالات. اور ہوا ایسا کہ مدینے میں پھر پیسہ اتنا تھا کہ گلی میں بندہ چل نہیں سکتا تھا, سونے اور جیورات کے ڈھیر لگے ہوئے تھے. بندہ جب کہ مخلص ہو جائے, ہم سے یہ نہیں ہو سکتا, تو میں نے کہا استعفیٰ تو چھوڑو, کسی اور کو آنے دو. کوئی آپ پر اللہ نے فرض کیا کہ آپ ملک چلاؤ, نہیں چلا سکتے, چھوڑ دو, کوئی دوسرا آ جائے وہ گویا کہ چلے. اور اتنا آپ ہماری تقریر پر تنقید نہیں کر سکتے, آپ ہماری اس گفتگو کو حکومت کے خلاف نہیں سمجھ سکتے. یہ جمہوریت ہے, نقد کرنا ہمارا کام ہے. ہم اگر نقد غلط کر رہے ہو تو اس میں آپ ہم سے گفتگو کر سکتے ہیں, لیکن یہ بات ایسی نہیں, اور کوئی گھر کی نہیں, یہ تو ٹیلی ویژن بھی شور مچا رہا ہے, یہ تو اخبارات بھی شور مچا رہے ہیں. تو لہذا اس ملک اس منبر پر ہی ہندوؤں کے خلاف تقریر کر کے پاکستان بنا تھا, تو اس منبر ہی پر پاکستان کے سازشوں کے خلاف بات کر کے پاکستان کو بچایا جائے گا. نہ کل وہ تقریر غلط تھی, نہ آج یہ تقریر غلط ہے, کل بھی وہ پاکستان کے لیے تھی, آج بھی یہ پاکستان کے. لیکن حوث کی ایک بات میں عرض کروں, یہودی تھے تو اہل توحید ہی نا, خدا کو تو مانتے تھے, حضور کو تسلیم نہیں کرتے تھے, مسلمان تو نہیں ہے لیکن وہ اللہ کو تو ایک مانتے تھے. یہ دوڑے دوڑے گئے میرے دوستوں بزرگوں مکہ, اور کہنے لگے دیکھو ہمیں نکال دیا محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم, مدینے سے نکال دیا. اب ان کے اندر ایک غصہ تھا, انہوں نے کہا ہمارا جتنا پیسہ ہے نا سب تمہیں دے دیں گے, سب دے دیں گے. ابو سفیان اس وقت گویا کہ صدر سردار تھے, انہوں نے کہا اتنی مہربانی کیوں ہے, انہوں نے کہا ہمارے جس طرح ذلیل کر کے نکالا گیا نا, ہمارے اندر غصہ ہے, ہمارا سارا پیسہ تم لو لیکن مارو مدینے والوں. انہوں نے کہا کچھ اعتماد تو دلا دو, آدھے رستے میں بھاگ نہ جاؤ, کیونکہ تم یہودی ہو ہم مشرک ہیں, کل تک تم ہمیں مشرک کہتے تھے, بتوں کو پوجنے والا کہتے تھے, تو تم تو یہودی ہو, تم اور مسلمان ہو تو ایک ہی, کیونکہ آسمانی دین کو مانتے ہو. ہمیں کیا پتا, ابو سفیان کہنے لگے ہمیں کیا پتا کہ آدھے راستے میں چلتی بس سے اتر جاؤ, یعنی راستہ چھوڑ دو تم اور ہم پھنس جائیں. انہوں نے کہا کیا اعتماد چاہیے, چلو ہم آپ کے ساتھ چلتے. خانہ کعبہ کے اندر آئے, جس خانہ کعبہ کو یہودی مانتا بھی نہیں تھا, لیکن حضور کے بغض میں جمع ہو رہے ہیں. خانہ کعبہ میں آ کر غلاف کو پکڑا اور کافروں کو پکڑوایا, اور خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے ہم قسم کھاتے ہیں کہ قریش کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے جب تک مدینے کے وجود کو ختم نہیں کر دیں. یہ اپنی غرض کے لیے یہودیوں کا معاہدہ ہو رہا ہے ہندوؤں کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ اب غور سے سنیے. ابو سفیان نے کہا ہمارا دل اب بھی بس نہیں کرتا, کچھ اور دو, ڈو مور, کچھ اور دو تاکہ پتا چلے کہ تم ہمارے ہو. انہوں نے کہا جی کیا چاہیے؟ کہا جس بت کو ہم سجدہ کرتے ہیں نا, یہودیوں سے کہا ان بتوں کو تم سجدہ کرو تاکہ ہمیں پتا چلے کہ دل سے تم مسلمانوں سے نفرت کرتے ہو, اور ہمارے تو ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے, کیونکہ وہ تو سجدہ اللہ کو کرتے تھے, وہ تو شرک کے خلاف تھے. لیکن حضور کے بغض میں اللہ اکبر, یہود کی تاریخ کا یہ سیاہ دن تھا جس کو آج بھی یہود کے مفکرین لکھتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ تاریخ کا انتہائی سیاہ دن تھا جس دن ہمارے یہودی ملاؤں نے محمد رسول اللہ کے بغض میں کافروں کے ساتھ مل کر بتوں کو سجدہ کیا. صرف اس بات کو بتانے کے لیے ہم تمہارے ساتھ ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ, آج دبئی کی ریاست مودی کو خوش کرنے کے لیے مندر بھی بنا رہی ہے, ان کے ساتھ معاذ اللہ بھجن بھی پڑ رہی ہے. صرف ہماری عیاشی کو نہ چھوڑو, بتاؤ بنو نضیر کا دور, غزوہ خندق کا دور لوٹ کر آیا کہ نہیں آیا؟ کون کہتا ہے حضور کے غزوات ماضی ہے؟ حضور کے غزوات ہر دور کے لیے ہے. لہذا مسلمانوں کو چاہیے دنیا کے نفع نقصان کو دیکھے بغیر اللہ کی رضا, رسول اللہ کی سیرت کو فالو کریں. یہ مختصر سی بات تھی, کیونکہ یہ غزوہ خندق کے دن ہے. یہ نہیں کہ میں بنا کر لایا ہوں, یہ نہیں کہا شاہ صاحب کوئی غصے میں ہے تو موضوع لے کر آئے, نہیں میرے دوستو, آپ تاریخ پڑھیے, انہی دنوں کے اندر یہ شوال کا آخر اور ذی قعد کا شروع, یہی وہ دن تھے جب سن 5 ہجری میں غزوہ خندق لڑا گیا اور رسول اللہ کے پیٹ پر دو دو پتھر بندے ہوئے تھے، اور اللہ رب العالمین کی مدد ایک مہینے کے بعد ظاہر ہوئی، اور ایسا طوفان آیا کہ سارے قریشیوں کو اور کافروں کو اٹھا کر پھینک دیا گیا، اور رسول اللہ نے فرمایا خوش ہو جاؤ، آج کے بعد کوئی کافر لوٹ کر یہاں پر نہیں آئے گا، بلکہ ہم خود ان کی طرف جائیں گے۔ کاش میرا نوجوان غزوات کو پڑھے، کاش میرا دوست غزوات کو پڑھے، سورہ احزاب کو پڑھے، ان آیات کو پڑھے۔ مسجدیں ہوتی ہی اس کے لیے ہیں۔ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، ارے ہم کیا کر سکتے ہیں شاہ صاحب؟ میں نے کہا مردہ نہ بنو، کچھ نہیں کر سکتے تو کچھ جذبات تو رکھتے ہو نا، کچھ ہاں اور نہ تو کر سکتے ہو، ایسا کیا بے جان ہو جانا؟ قبر ہمارے سامنے کھڑی ہے، کورونا کے انجیکشن لگا کر جان بچا رہے ہو، تو جو ایمان ہے، کورونا تو دنیا میں پتا نہیں وہ انجیکشن ہمیں فائدہ دے نہ دے، لیکن دنیا و آخرت کی فکر کر کے مصطفیٰ سے وفاداری اور مصطفیٰ کریم سے وفاداری اور دین سے وفاداری کے لیے تو یہ کہہ دو کہ مجھے ہر اس شخص سے نفرت ہے جو ختم نبوت سے دور ہے، مجھے ہر اس شخص سے نفرت ہے جو قرآن سے جہادی آیتوں سے نفرت کرتا ہے، میں اعلان کرتا ہوں کہ میری محبت بھی اللہ کے لیے ہے اور میری دشمنی بھی اللہ کے لیے ہے، لہذا اللہ کے حضور اپنی وفاداری اور غزوہ خندق کے 9 شہداء کی روحوں کو گواہ بنا کر ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کر کہہ دیجئے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اللہ اس ریاست پاکستان کو ان سازشوں سے محفوظ فرمائے، ان جوانوں کی دعاؤں کا صدقہ جو بارڈر پر کھڑے ہو کر رات رات دن دن اپنی آنکھوں کو پھاڑ کر کفر کی سرحدوں کو دیکھ رہے ہوتے اور اسلام کی سرحدوں کو بچا رہے ہوتے، اللہ ان کے جوتوں کا صدقہ اس ملک کو حفاظت عطا فرمائے، اس ملک کو ان غدار حکمرانوں سے محفوظ فرما دے، ہماری حوس کو مولا کریم ہمیں کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ سوکی روٹی کھائیں گے لیکن مصطفیٰ سے وفاداری کریں گے، ہمیں ایسے گھی کے پراٹھے ایسے ٹی ایف کے نہیں چاہیے کہ گھی کے پراٹھے کھا کر ہم رسول اللہ کی عزت کا سودا کر دیں۔ باپ کو اگر کوئی پیسہ دے دے تو اپنی بیٹی نہیں بیچتا، اپنی ماں نہیں بیچتا، اپنی بہن نہیں بیچتا، تو کہاں ماں کی عزت اور کہاں رسول اللہ کی عزت؟ لہذا یہ دھیما پیغام تھا، کوئی جذباتیت میرے دوستوں، آپ ہم بھائی ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے، ہم سب ایک خاندان کی طرح ہیں، تو خدا را میں آپ کے پاؤں پر ہاتھ لگا کر کہتا ہوں اس بات کا کوئی منفی مطلب مت لیجئے گا، غور کیجئے ہمارے خلاف کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن کم سے کم اپنے دل کو تو ہم چوروں کے حوالے نہ کریں، تاکہ یہ نمازیں ہماری اللہ قبول کرے اور ہماری قبریں اچھی ہو جائے۔ خدا پاکستان کو سلامت رکھے، خدا اس پاکستان کو سلامت رکھے، جن لوگوں نے اس ملک کی آزادی اور اس ملک کے نظریے کے لیے جان دی ہے، اللہ ان شہداء کے لیے صدقے، اللہ اس ملک کو آزاد، اللہ سلامتی عطا فرمائے۔ یہ کوئی سیاسی تقریر نہیں ہے، یہ کوئی تقریب کاری کی تقریر نہیں ہے، اس کو تقریب کاری وہی سمجھے گا جو بنو نضیر کا ذہن رکھتا ہوگا، جو بنو نضیر کا ذہن رکھتا ہوگا، اور سن لے اس فلور پہ بیٹھا وہ چھوٹا ہے یا بڑا، جب تک ہم رہیں گے یہی بات کریں گے کہ اسلام زندہ باد، شریعت زندہ باد، جہاد زندہ باد، پاکستان زندہ باد، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔